بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب أو العشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنهم أنها قالت طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وقرأ إلى ما يذكر أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت وعند مسلم رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب رواه مسلم. یہ کتاب الاعتصام والسنتی باب الاعتصام والسنتی سے تین حدیثیں حدیث نمبر 11, 12 اور 13 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. یہ مشکا شریف کی حدیث ہے اور باب میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے. اس سے پہلے کی 10 روایتیں تقریباً 3-4 درس کے اندر اس کو ہم پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما ہیں, فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس چیز کی مثال جسے خدا نے مجھے دے کر بھیجا, یعنی علم اور ہدایت کثیر. اس بارش کے مانند ہیں جو زمین پر ہوئی اور زمین کے اچھے ٹکڑے نے اس کو قبول کر لیا, یعنی اس پانی کو اس زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا, اور اس سے بہت زیادہ خشک ہری گھاس پیدا ہوئی. زمین کا ایک ٹکڑا ایسا تھا جو سخت تھا, اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا. اللہ نے اس سے بھی لوگوں کو اور مخلوق کو نفع پہنچایا. لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتی کو سیراب بھی کیا, اور یہ بارش کا پانی زمین کے ایسے ٹکڑوں پر پہنچا ہے کہ جو چٹیل میدان ہے, نہ تو اس پر پانی رکا اور نہ گھاس کو اگایا. یہ سب مذکورہ مثالیں اس شخص کی سی ہیں کہ جیسے وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی, یعنی جس نے خدا کے دین کو سمجھا, اور جو چیز خدا تعالیٰ نے میری وساست سے بھیجی یعنی علم اور ہدایت, اس نے اس سے نفع اٹھایا، یعنی خود اس پر عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جس نے خدا کے دین کو سمجھنے کے لیے تکبر کی وجہ سے سر نہیں اٹھایا، اور خدا تعالیٰ کی ہدایت کو جو میرے ذریعے بھیجی تھی اس کو قبول نہیں کیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان ہو، چٹیل پتھر ہو، پانی اس پر گرتا ہے اور بہہ جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو یا تین قسم کے آدمی، ایک تو دین سے فائدہ اٹھانے والا اور دوسرا دین سے فائدہ نہ اٹھانے والا، اسی طرح مذکورہ مثال میں زمین دو قسم کی بیان کی گئی۔ ایک قسم کی زمین وہ ہے جو پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے، پانی گرتا ہے اس پر تو وہ اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے، تو اگر کھیت ہے، اچھی بھری بھلی زمین ہے تو اس میں سے کھیتیاں اگتی ہیں، غلے اگتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اگر وہ زمین ایسی نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ گھاس اگتا ہے یا دوسری کوئی چیز چارہ وغیرہ اگتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ کچھ زمین ایسی ہیں کہ وہ اپنے اندر پانی کو روک لیتی ہیں اور اس سے لوگ پانی پیتے ہیں، لوگوں کو پلاتے ہیں، اور اس پانی سے آپ کے بہت سارے کام پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا تم نے دیکھا وہ پانی جس کو تم پیتے ہو؟ آپ کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن، یہ دونوں گیس ملے ہیں، اس سے پانی ہو گیا، اس سے پانی وجود میں آیا ہے، اور اس کا جو یہ بنایا ہے وہ یہ ہے H2O۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پانی کے اندر ہائیڈروجن بھی ہیں اور آکسیجن بھی ہیں، لیکن یہ دو گیس پوری دنیا کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ملائے، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ بطور نعمت کے فرما دیں کہ کیا تم نے، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا جس کو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آپ کے جو جغرافی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بادل جو ہیں اپنے اندر کھارا پانی یا کڑوا پانی دریا سے اٹھاتے ہیں، ہم لوگ دریا پر بادلوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہم نے پتہ نہیں کہ یہ کیسے اڑتا ہے، اوپر کیسے جاتا ہے، لیکن بھاپ بن کر پہنچتا ہے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کو ان بادلوں میں پہنچاتے ہیں، ان بادلوں کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کون سی فلٹر سسٹم لگی ہوئی ہے، وہ آپ کے اس کھارے اور کڑوے پانی کو فلٹر کر کے بالکل بہترین صورت میں، جس میں تمہارا رزق بھی ہوتا ہے، تمہارے کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تم پر بھیجتے ہیں، اور پھر وہ پانی ایک نلکے کی صورت میں نہیں بھیجتے جیسے آپ نے ٹیب کھول دیا اور چالو ہو گیا، نہیں، قطروں کی صورت میں، اگر یہ نلکے کی صورت میں ہم پر بہ جائے، فوارے کی صورت میں بہ جائے، تو تمہارا اور ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ اگر اس پانی کے قطرے موٹے ہو جائیں تو آپ اس بارش کے اندر چل نہیں سکتے، آپ کا چھاتا کام نہیں دے سکتا، آپ کے رین کوٹ اس میں کام نہیں کر سکتے۔ یہ ان چیزوں کو ہم سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہم بغیر کسی محنت کے ہمیں مل رہی ہے، سانس بغیر کسی محنت کے مل رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال اور وہ علم جس کو اللہ نے مجھے دیا ہے اور وہ ہدایت جس کو لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے۔ بارش کے پانی کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے, وہ مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے, یہ اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے. اگر پانی کھارا ہے تو آپ کے اس زمین کے اندر کوئی پھل فروٹ نہیں اگے گا, لیکن بارش کا پانی اترا ہے, وہ پانی زمین کی تہ میں پہنچ گیا, اس نے بیج کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کر وہ کونپل نکل آئی, درخت نکل آئے, اور تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, کیا تم نے اس پانی کو برسایا بھری ہوئی بدلیوں سے یا ہم برسانے والے ہیں؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو تمہارے اس پانی کو تمہارے لیے کڑوا بنا کر بھیج دے. اسی لیے فرمایا کہ جب تم پانی پیتے ہو تو دعائیں کرو, الحمدللہ الذی سقانی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میٹھا پانی پلایا, سقانی ماء عذبا برحمتہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا پانی پلایا, ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا, اللہ تعالیٰ نے ہماری گناہوں کے پاداش میں اس پانی کو کڑوا اور کھارا نہیں بنایا, ورنہ ہم کیا کرتے بھائی, ہم نہیں پی سکتے تھے اس پانی کو. اسی لیے حدیث میں دعا بتلائی گئی کہ پانی کے بعد یہ دعا پڑھو, پانی پینے کے بعد الحمدللہ الذی, یا اردو میں کر لو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں میٹھا پانی پلایا اور ہم اپنی رحمت سے, اور ہمارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کھارا یا کڑوا نہیں بنایا. یہ کر لیا کرو تو آپ نے پانی پینے کا حق ادا کر دیا. پانی کیسے بنتا ہے, کیسے ہمارے پر آتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہم پر بھیجتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اللہ فرماتے ہیں, دیکھو اللہ فرماتے ہیں, ہم نے آسمان سے ایسا پانی برسایا جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. طہور کہتے ہیں جو بذات خود پاک ہو اور اس کو آپ استعمال کریں تو وہ پاک ہو جائے, سامنے والی چیز کو بھی پاک کر دے اس کو طہور کہتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, ہم نے اس لیے برسایا تاکہ مردہ زمین اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے زندہ کر دے. تو یوں سمجھو اسی طرح ایک تو بارش ہے جس بارش پر ہماری زندگی کا مدار ہے, ایک روحانی بارش ہے جس کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, اور وہ بارش ہے ہدایت اور علم. یہ علم اور ہدایت آپ اس کو استعمال کریں, آپ اس کو حاصل کریں, اور حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچائے. تو اگر جس نے اس سے فائدہ اٹھایا, دوسروں تک پہنچایا, تو یہ کام کی بارش ہے, یہ کام کی ہدایت ہے, یہ کام کا علم ہے. لیکن کسی آدمی نے صرف علم سیکھ لیا اور اس علم کو دوسروں تک نہیں پہنچایا تو اس نے خیانت کی. حدیث پاک میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. کسی جگہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچاؤ مجھ سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کسی آدمی کو کسی نے مسئلہ پوچھا یا دین کی کوئی بات پوچھی, اس نے جانتے ہوئے اس دین کی بات کو اس کو نہیں بتلایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کی لگام اس کو پہنائیں گے. دیکھو یہ حدیثیں ہیں ہمارے سامنے, معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ہم جانتے ہیں دین کی باتیں, جب آپ جان لیں قرآن اور حدیث کی باتیں دوسروں تک پہنچائے, یہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے, یاد رکھو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن دین سیکھو ہی مت تاکہ دوسروں پر دکھلانے سکھانے کی ذمہ داری ہمیں نہ پڑے, یہ غلط طریقہ ہے. یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو اپنی امت پر ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہ بھیج کر، کسی رسول کو نہ بھیج کر دین کی ذمہ داری امت محمدیہ پر ڈالی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور کئی آیتیں ہیں قرآن کریم میں کہ ہم پر اس دین کے سیکھنے کی اور سکھانے کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ اگر صحابہ کرام ہماری اور آپ کی طرح بیٹھ رہتے مسجد نبوی کے اندر، جس مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، مکہ کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ یہ جو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، جو صحابہ کرام نے روایتیں کی ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہیں، ان سے تابعین نے سنی، تابعین سے تبع تابعین نے سنی، اور انہوں نے نہ صرف مکہ یا مدینہ کے اندر ٹھہر کر اس حدیث کا درس دیا ہو، بلکہ ہر ایک آدمی اس دین کی دعوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اور بعد حضور کی وفات کے بعد اپنی اپنی جگہوں کو انہوں نے چھوڑ کر دنیا کے اندر وہ پھیل گئے اور پھیل کر انہوں نے دین کو پہنچایا۔ اگر یہ لوگ ہمارے ملکوں میں نہ آتے تو پتہ نہیں ہم تک بھی یہ دین پہنچتا یا نہیں۔ سندھ کے اندر صحابہ کرام پہنچے ہیں، اور جب سندھ کے بازاروں کے، آپ کا جو کراچی ہے اور یہ سندھ کا دریا ہے، وہاں سے جب صحابہ کرام کی جماعتیں پہنچی ہیں تو لوگوں نے ان کے چہرے دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کہ یہ جھوٹے کے چہرے نہیں ہیں۔ چین کے اندر 8 صحابہ کرام پہنچے ہیں، ان آٹھ صحابہ کرام کی بدولت آج چائنا کے اندر 8 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، آپ کا ہندوستان جو کسی وقت متحدہ ہندوستان تھا، تو ہندوستان کی اس وقت کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے تقریباً 24 سے 25 کروڑ ہے۔ یہ تو آفیشیلی بتاتے ہیں، ان آفیشیلی پتہ نہیں کتنی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کتنی بڑی آبادی ہے وہاں، جہاں مسلمانوں کی آبادی 20 سے 30% کے درمیان ہو اور جس ملک کی آبادی 125 کروڑ ہو، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کیا ہے۔ یہ سب کہاں سے مسلمان ہوئے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک آدمی لکھتا ہے کہ ان کی موت کے وقت تک 99,00,000 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ 9.9 ملین لوگ، 9.9 ملین، آپ کے ٹورنٹو کی آبادی ہے 30,00,000 کی، ایسے 3 شہر جو صرف ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں، 99,00,000 آدمی ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔ اسی طرح اسی ہندوستان سے بنا پاکستان، اور کسی موقع پر افغانستان بھی اس کا ایک حصہ تھا جہاں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 95% سے اوپر ہے۔ آپ کا بنگلہ دیش ہے، اس طرف آپ سری لنکا چلے جاؤ، مالدیو کا علاقہ لے لو جو پورا مسلمانوں کا ہے نا، 99%۔ سب کیسے مسلمان ہوئے بھائی؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو لیا۔ وآخرین منہم لما یلحق بهم وهو العزیز الحکیم، وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، صحابہ سے دین لیا تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور یہ لوگ دین کی دعوت لے کر پہنچے۔ اور رشیا جو اس وقت کے اندر، پتہ نہیں وہاں برف کا کیا حال ہوگا، وہ لوگ کیسے پہنچے، اور وہاں جا کر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث کی اور قرآن کریم کی بڑی خدمت کی۔ امام بخاری وہاں پیدا ہوئے، امام مسلم وہاں پیدا ہوئے، امام ترمذی وہاں پیدا ہوئے، یہ تمام جو ہے بخارا، تاشکند، سمرقند، یا علماء ماوراء النہر جس کو کہتے ہیں، وہ سب وہاں کے رہنے والے بڑے بڑے محدث لوگ تھے۔ صحابہ کرام کی جماعتیں وقتاً فوقتاً وہاں پہنچی، اور ان کے بعد والوں کی جماعتیں وہاں پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں کے اندر دین کو زندہ پیدا کیا۔ پھر وہاں سے ہندوستان آئے، ہندوستان میں خواجہ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے یہ حدیث کی جو نعمت ہیں وہ ہم تک پہنچی ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم لوگ اگر حدیث پڑھاتے ہیں تو وہ حدیث کی چین باقاعدہ حضور تک پہنچتی ہے۔ ہم نے پڑھی یہ حدیثیں حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے استاد سے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے مولانا محمود الحسن گنگوئی علیہ رحمہ جو ریشمی رومال کے تحریک کے محرک تھے ان سے پڑھی، اور پھر ان سے پہنچتی ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اور ان سے پھر امام بخاری تک، اور امام بخاری سے لے کر حضور تک۔ یہ سندیں ہیں جو چلتی ہیں، اور دین سندوں کے ساتھ چلتا ہے، یاد رکھو۔ بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی سند کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کسی بھی چیز کے پرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی سند دیں، آپ سرٹیفکیٹ دیں، بغیر سند کے آپ اس کو مانیں گے نہیں۔ ایک آدمی ہے میکینک ہے، اس نے کالج میں میکینک کا کورس کیا، تو اس نے کورس تو کر لیا لیکن اب وہ جائے گا میکینک شاپ کے اندر اور وہاں جا کر اور تجربہ حاصل کر کے جب وہ اس کا امتحان دے گا تب جا کر وہ کالج والے اس کو سرٹیفکیٹ عطا کریں گے۔ دین کا بھی یہی حال ہے، یاد رکھو۔ دین ایسا نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس بیٹھ جائے اور دین کی دعوت دینے لگے۔ دین کی دعوت تو ہر ایک آدمی دے سکتا ہے، لیکن دین کو سمجھنا صحیح طور پر اور صحیح طور پر لوگوں تک پہنچانا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے، یاد رکھو۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ بھائی ہمیں کیا، اگر ہم پڑھیں گے تو ہم پر ذمہ داری آئے گی۔ نہیں، حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھلائے۔ آپ نے قرآن سیکھا ہے الحمدللہ، اپنے باپ دادوں سے، یا اپنے باپ دادا نے آپ کو لگایا تھا مدرسوں کے اندر، آپ نے وہ تعلیم اپنے بچوں کو دی، آپ کے بچے تو دوسروں کو تعلیم دیں گے، تو یہ دین کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ مثال بیان فرمائی، زمین کے اس حصے کی مثال جس میں پانی جمع ہوا، محدثین نے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور اس علم کو بعین ہی دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ ان دونوں کے مقابلے میں تیسرا شخص وہ ہے جس نے ازراہ غرور اور تکبر خدا کے دین کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی، یعنی نہ اس نے علم دین کی طرف توجہ کی، نہ کوئی التفات کیا، اور نہ اس نے خدا اور خدا کے رسول کے پیغام کو سنا، اور نہ اس پر عمل کیا، اور نہ علم کی روشنی دوسروں تک پہنچائی۔ تو یہ دین محمدی میں داخل تھا لیکن اس نے اس کام کو نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی مثال اس زمین کی سی ہے کہ چٹیل میدان کی طرح ہے کہ پانی کا قطرہ گرا اور بہ گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد والی دوسری حدیث جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کی، یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی ہے، ہوالذی انزل علیک الکتاب، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اللہ نازل فرمائے، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں، بلکہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کو محکم کہا جاتا ہے، جن پر ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے، اس کو سیکھنا ہے ہم نے، تو یہ اس کو آیت محکمات کہتے ہیں۔ اور ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی ماں ہے، کتاب کی اصل ہے، یعنی قرآن کے نازل کرنے کا اصل مقصد یہی ہے، محکمات قرآن جس پر ہمارا دین پورا کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے معنی متعین نہیں ہیں، یا وہاں پر کسی چیز کو بیان کیا گیا صرف مثال کے لیے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے جو دنیا میں ہے، وہ چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات یہ تیرے رب کی ذات ہے. یہاں وجہن سے مراد ذات ہے، لیکن اگر کوئی یوں مارا مانا کرے کہ تیرے رب کا چہرہ یہ باقی رہنے والا ہے تو یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. یہاں وجہن سے مراد وجہ لے کر پورا اس کا بدن لیا گیا، پوری ذات مراد لی گئی، اس سے صرف وجہن مراد نہیں ہے. اب یہ اس پر آپ غور کریں کہ بھائی وجہن اللہ کا وجہ کیسے ہوگا، تو اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ آیت متشابہات میں سے ہے. ایک ساتھی آئے تھے میرے پاس اور کئی گھنٹے میرے پاس لگا گئے اسی آیت کو سمجھنے کے لیے. میں نے ان کو کہا خدا کے بندو یہ جو آیت ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات میں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے. ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ، قرآن کریم میں فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، زیغ کے معنی ٹیڑھا پن، تو یہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں. یہ متشابہات کیا چیز ہے، اللہ کا چہرہ کیسے ہوگا، اور اسی پر ایک فرقہ نکل آیا جس کو فرقہ مشبہ کہتے ہیں. مشبہ کا کیا معنی، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ ایک سر دکھلایا کہ یہ اللہ کا سر ہے، اور پھر یہ کہا جب اللہ کا سر ہے تو سر کو جوڑنے کے لیے بدن چاہیے تو بدن بنایا، ہاتھ انہوں نے ثابت کیے اور اللہ تعالیٰ کا پورا جسم ثابت کیا، اس کو مجسمہ کہلایا. فرقہ مجسمہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے بدن کو ثابت کیا، اس طرح جیسے ہمارا بدن ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف ہے خبیر ہے، تمہاری آنکھ اور تمہارے احساسات اس کا ادراک نہیں کر سکتے. اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، آپ اس کا تو کیا ادراک کرو گے، صبح میں آپ کے یہ سورج نکلتا ہے تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سورج کے سامنے اپنے یہ دونوں آنکھیں لگا دو اور دیکھو، پانچ منٹ بھی نہیں آپ دیکھ سکو گے، آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گی. یہ تو اللہ کی مخلوق کی حالت ہے، اب اللہ کو کیا دیکھ سکو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ کی ان آنکھوں میں طاقت نہیں ہے. ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. ولیکن انظر الی الجبل، ولیکن انظر الی الجبل، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے نور کی ایک تجلی برسائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے دیکھا، دھڑام سے گرے، خر موسیٰ صعیقاً، ایک وقت تک یہ بے ہوش پڑے رہے. فلما افاقا، جب ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ انا من المسلمین، میں تیری ذات کو ماننے والا ہوں. معلوم یہ ہوا ہماری آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا. وانا اول المومنین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں کہ تیری ذات موجود ہیں، اور ہماری چیز ہمارے بدنوں کے جو اعضا ہیں وہ تیری ذات کا احسان ہی کر سکتے. اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کر کے اب خالق کائنات تک پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو. اس لیے کہ اللہ کی ذات میں آپ غور و فکر نہیں کر سکتے، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کرنا ہے. بہرحال تو کچھ زیادہ آیتیں یہ محکمات ہیں، اور اسی پر ہمیں حکم دیا گیا قرآن کریم کا وہ فالو کیا جائے. اس لیے کہ اس آیون آیتوں کے معنی بالکل صاف ہیں, ظاہر ہیں, واضح ہیں, آپ کے پاس علم ہے عربی کا اور عربی کے اصول قواعد کو آپ جانتے ہیں, فقہ کے اصول اور قواعد کو جانتے ہیں, تو آپ اس قرآن کریم کی آیتوں سے مسائل استنباط کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے پاس علم ہے ان کو یہاں جا کر بھی روک دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم علم کی ٹوہ میں اتنے لگ جاؤ, اتنے لگ جاؤ کہ مشابہات کے پیچھے لگ جاؤ. وخر و متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ, قرآن کریم میں فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے, ٹیڑا پن ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلی, تو بعض لوگ اس کی تاویل کرنا چاہتے ہیں اور بعض لوگ اس کے ذریعے فتنے میں پڑنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فتنے میں مت پڑو, بس یہ مان لو کہ وجہن سے کیا مراد ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے, تو یہ فرمایا گیا. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو دیکھے اے عائشہ کسی آدمی کو یا کچھ لوگوں کو کہ جو لگے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر جو متشابہات میں سے ہیں, انہی لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ ان لوگوں کا نام کجرو یا گمراہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ کجروی والے ہیں, یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے ایسی آیتوں کے اندر بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسے ہوگا, ہاتھ سے کیا مراد ہے, وجہن سے کیا مراد ہے, یدن سے کیا مراد ہے. اور کسی جگہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں, تو نزول فرمانے کے لیے بدن کا ہونا ضروری ہے. یہ تمام چیزیں آپ نہ سوچو, بس اتنا سوچو کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور اللہ کی ذات اپنی قدرت کے اعتبار سے جس طرح چاہتے ہیں وہ بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف. یہ یہاں پر سبق دیا جا رہا ہے. اگر آپ ان چیزوں کے اندر گرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ لوگ گمراہ ہو کر رہ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. یا اگر آپ نے تاویل کے ذریعے کسی چیز کو بیان بھی کر دیا کہ وجہن سے اللہ کی ذات مراد ہے, اب اس پر ڈٹے مت رہو کہ یہی معنی اس کا سچا ہے. نہیں, یہ معنی نہیں, اس کا صحیح معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, بس یہ فرماتے ہیں. اس کے بعد میں نے ایک اور حدیث پڑھی تھی. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جو قرآن کریم کی آیت جو متشابہ ہے اس کے اندر اختلاف کر رہے تھے اور اس کے اندر جھگڑا کر رہے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار نمایاں تھے. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ کتاب الہی میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. آج تو ہر بس آدمی بس گوگل پر جاتا ہے, کوئی چیز نکال کر لاتا ہے اور علماء کے ساتھ اختلاف کرتا ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے میرے عزیز. یاد رکھو, دین سیکھو تو صحیح سیکھو اور صحیح لوگوں سے سیکھو. وہ دین جو ہمارے پاس صحیح راستوں سے آیا ہے, ان راستوں سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو مدرسہ نہیں گئے, جو آن لائن جنہوں نے سیکھا ہے, یا ان کے اساتذہ ایسے ہیں جو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں. میں نے آپ کو پچھلی کسی موقع پر بتلایا تھا کہ جو لوگ امریکہ وغیرہ رہ کر بھی آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں جب گیا تھا وہاں پر شکاگو, تو ایک دن ہمارے کسی ساتھی نے کہا کہ کل آئندہ کل اتوار ہے, ہمارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے, تو آپ بھی اس کے اندر تشریف لائیے, بہت سے لوگوں کی ملاقات ہو جائے گی. تو چونکہ ہم تو اس وقت اس مسجد کے کام کے لیے گئے تھے, میں نے کہا چلو بھائی, کبھی اگر کسی مجلس کے اندر کئی لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے ایک ہی جگہ پر تو گھروں پر جانے کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. ہم لوگ وہاں گئے تو کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور سب لوگ قرآن کریم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ترجمہ کر، وہ دوسرا آدمی ترجمہ کر رہا ہے قرآن کریم سے، اور پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ اس میں میری رائے یہ ہے، اسی طرح ہر آدمی سے وہ آدمی پوچھ رہے تھے۔ پھر میں نے پوچھا بھائی یہ سامنے بیٹھے ہوئے یہ آدمی کون ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شکاگو کی فلاں یونیورسٹی ہے، اس کے پروفیسر ہے۔ میں نے کہا یہ مسلمان ہے؟ کہا نہیں، وہ تو کوئی غیر مسلم ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ دین کا سیکھنے کا طریقہ ہو گیا بڑے بڑے سینٹروں کے اندر، آنے والی ہماری نسلیں کیسے بچیں گی، آنے والی ہماری نسلیں کیسے بچیں گی؟ میں تو حیران ہو کر رہ گیا۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا ان دوستوں کی ملاقات ابھی چھوڑو، بعد میں آئیں گے، کرتے رہیں گے ان کو، ان کا اثر ہم پر بھی پڑے گا۔ ہم تو اٹھ کر چلے گئے وہاں سے۔ اور ایسے بہت سارے سینٹر ہیں، اور یہاں پر بھی ہیں، بہت سی جگہوں پر اسی طرح قرآن کا درس ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اس طرح نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن کریم سمجھنا ہے تو آپ تفسیر لے کر بیٹھیے، آپ قرآن کریم کا ترجمہ لے کر بیٹھیے۔ ہمارے مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، اور اس پر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہے، بہترین تفسیر ہے۔ آپ کے اس جو یہ ہے شیلف ہے اس میں ہے، یہاں پر ہے، انگلش میں بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر کچھ تفصیل کے ساتھ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ معارف القرآن دیکھیے، آپ کی تفسیر ابن کثیر ہیں، تفسیر مظہری ہیں، یہ تمام تفسیروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر اردو نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اگر فارسی آتی ہے تو تفسیر عزیزی ہے فارسی کے اندر، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہر یوں سمجھیے کہ ہر زبان کے اندر ہماری تفسیریں موجود ہیں۔ ہم تفسیروں کے کرنے میں اور سننے میں آزاد نہیں ہیں، یاد رکھو۔ ایسی تفسیریں سنو جو تفسیریں ہمارے بزرگان دین سے اور علماء سے منقول ہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعقلوها الا العالمون، اس قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے مگر وہ لوگ جو عالم ہیں۔ ہر کس و ناقص اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ یا آپ نے کچھ عربی پڑھ لیا، کچھ ڈکشنری لے لی، تو آپ اس سے حدیث کا معنی یا قرآن کریم کا معنی متعین نہیں کر سکیں گے۔ کبھی کبھی لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی کثیر ہوتے ہیں، اور اس کا معنی آپ کیسے یہ کرو گے؟ میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے یہ فرمایا والذین یتربصون، وہ قرآن کریم میں فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، وہ مطلقات جن کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہیں وہ عدت کے اندر ٹھہریں تین قروء، قاف را واو اور حمزہ، یہ جمع کا لفظ ہے، اور قروء جمع ہے قرعن کی، قرعن دو معنوں میں ہے، ایک معنی پاکی ہے اور ایک معنی حیض ہے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے معنی پاکی کے ہیں تو وہ یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ مطلقات ٹھہریں گی تین پاکیاں، تین پاکیاں معنی وہ پاکی کے جو دین ہیں وہ۔ اور یہ فرمائیں گے امام ابو حنیفہ، یہ فرما دیں گے کہ نہیں یہ تین حیض ٹھہریں گی۔ اب اس کی مثال یوں سمجھو، سب سے پہلی بات یہ کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ حرام ہے، لیکن اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دے دی، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس طلاق سے رجوع کر لے۔ رجوع کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب اپنی بیوی کو رجوع کر لے، یہ ایک طلاق دی ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر پھر اس نے طلاق دینا ہے وہ طہر گزارے گی، اور اس طہر میں بھی وہ طلاق نہیں دے گا، اس کے بعد ایک حیض آئے گا، اس حیض کے بعد جو پاکی آئے گی اس میں وہ طلاق دے گا، یہ فرمایا۔ تو امام ابو حنیفہ فرما دیں، چونکہ قرون کے دو معنی ہیں، ایک معنی حیض کے ہیں، ایک معنی پاکی کے ہیں. اب اگر پاکی کے معنی لے لیں گے یا قرون کے معنی حیض کے لیں گے، ہما شما کو کیا پتا جب تک ہمارے پاس احادیث کا علم نہ ہو. تو جن لوگوں کے پاس احادیث کا علم ہے انہوں نے حدیث کی روشنی میں اس کو واضح کیا ہے. پھر چھوٹے چھوٹے جو حروف ہیں کہ بھائی یہ حروف یہاں پر ہیں اس کی وجہ سے ہم پاکی کا معنی لیتے، وہ تو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا پاکی تو پاکی ہو گیا، نہیں، یا انہوں نے کہا حیض تو حیض ہو گیا، نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے زمانے کے اندر کہ جس زمانے میں اب علماء یکے بعد دیگرے جا رہے ہیں اور علم اٹھتا جا رہا ہے، جو علماء موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے حق تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جیسے میں نے دوپہر کو بھی عرض کیا، ہمارے محمد موسیٰ صاحب جن کا انتقال ہوا ہے، یوسف بھائی کے بہنوں ہی کا انتقال ہوا ہے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں بلکہ ہماری چچا زاد بہن ہیں، ان کے سسر کا بھی انتقال ہوا وہاں کٹھور کے اندر، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں حق تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. جتنے بیمار ہیں حق تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. جو لوگ پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ہمارے اس درس حدیث کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر صحیح علم کی روشنی میں اس درس حدیث کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو مل کر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ درس حدیث کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے اس کو کرنے کا کہ حدیث سے ہمارا تعلق جڑ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم سیکھ لیں اور ان سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.